بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ زحا کی آیات 114 تک کی تلاوت اور عنایت کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری، اور سامعین نبی سوق نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تہران میں بااثر خواتین کی بین الاقوامی کانگریس ختم ہو گئی۔ پاکستان کے شہر کراچی میں مسلم لیگ نون نے میئر کراچی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے بھارت جوڑو یاترا کے بعد ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تہران میں بااثر خواتین کی بین الاقوامی کانگریس ختم ہو گئی۔ کانگریس کی اختتامی تقریب کے موقع پر مختلف ممالک کی 7 ممتاز اور بااثر خواتین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بااثر خواتین کی بین الاقوامی کانگریس کا پہلا ایوارڈ مسز لی کو دیا گیا، جو کیمسٹری کے شعبے کی ایک ممتاز محقق اور تھائی لینڈ یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں۔ دوسرا انعام ایران سے میڈیکل جینیٹکس میں پی ایچ ڈی کرنے والی محترمہ سود غفوری کو دیا گیا۔ ایران کی خاتون سائنسداں محترمہ زہرا، روسی دانشور محترمہ ایلینا، ارجنٹائن کی محترمہ ماریا بیتریز یونس، ایران کی مشگان زندی اور چین کی پینابے شیامی بھی ایوارڈ حاصل کرنے والی نمایاں خواتین میں شامل ہیں۔ صدر ایران کی اہلیہ محترمہ جمیلہ سادات علم الہدا اور قرغزستان کی خاتون اول کے علاوہ آرمینیا برکنافاسو کے وزیر اعظم کی بیگمات بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی صاحبزادی زینب نصر اللہ اس تقریب کی مہمان خصوصی تھیں۔ واضح ہے کہ بااثر خواتین کی پہلی بین الاقوامی کانگریس جمعہ کے روز تہران میں منعقد ہوئی تھی۔ خواتین اور خاندانی امور کی نائب صدر انسیا خزالی کی جانب سے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت کی بیگمات کے سرکاری استقبال کے ساتھ شروع ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے شامی صدر کی سینئر مشیر سے ایک ملاقات میں ایران اور شام کے درمیان تعلقات کو مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک قرار دے دیا، جو دونوں ممالک کے اعلی حکام کی خواہش سے فروغ پا رہے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق حسین امیر عبداللہیان نے ہفتے کو بسینہ شابان سے ایک ملاقات میں ایران اور شام کے درمیان تعلقات کو مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک قرار دیتے ہوئے دیا کہ جو دونوں ممالک کے اعلی حکام کی خواہش سے فروغ پا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایران میں بااثر خواتین کی پہلی کانفرنس میں حصہ لینے والی شامی صدر کی خاتون مشیر نے دونوں ممالک کے تعلقات کو اچھی سطح پر قرار دیتے ہوئے تعلقات کی مختلف جہتوں، بالخصوص ثقافت اور خواتین کے شعبوں پر توجہ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ایران میں بااثر خواتین کی کانفرنس کے انعقاد کو مثبت قرار دیتے ہوئے شعبے میں ایرانی حکومت کی حکمت عملی کو سراہا۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے میدان میں دونوں ممالک کے تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال سمیت ہمسایہ ممالک کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر چیف جنرل سلامی نے سپاہ پاسداران کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے یورپی پارلیمنٹ کے اقدام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ممالک ماضی کی غلطیوں کا اعادہ نہ کریں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر چیف جنرل سلامی نے ہفتے کے روز ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ قدس فورس اور شہید جنرل سلیمانی کی کمان میں اگر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی مجاہدت نہ ہوتی تو یقیناً اس وقت ہر طرف دہشت گردی کی وہ آگ بھڑکی ہوئی ہوتی جو امریکہ نے لگائی ہے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ اب تک خود یورپ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا اور پورا براعظم زوال سے دوچار ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اور امریکہ فلسطینیوں کے برحق دفاع کو، دہشت گردی اور غاصب صہیونیوں کی جارحیت کو جائز، اپنے ملک کی سرحدوں سے متعلق یمنی عوام کے دفاع کو جارحیت، اور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت کو جائز اور دفاع کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنی اقدار سے متعلق ایرانی عوام اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے دفاع کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر چیف جنرل سلامی نے کہا کہ یورپ اور امریکہ خود کو دہشت گردی کا مخالف کہتے ہیں جبکہ وہ خود دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہور ایران کے وزارت خارجہ و ترجمان نے یورپی ممالک میں قرآن پاک کی توہین کے تسلسل کی سختی سے مذمت کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ناصر کنعانی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بعض یورپی ممالک ماضی کی طرح آزادی اظہار کی حمایت کا جھوٹا بہانہ بنا کر مقدسات اور اسلامی اقدار کے خلاف نفرت پھیلانے کی راہ میں انتہا پسند اور شدت پسند عناصر کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں، اور انسانی حقوق کے خوبصورت نعروں کے باوجود وہ اپنے معاشروں میں اسلام و فوبیا کو ہوا دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1.5 ارب مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کو دہرانا تمام مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور تشدد کو ہوا دینے کی واضح مثال ہے، اور اس طرح کے اقدامات کا اظہار رائے کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کنانی نے مزید کہا کہ مسلم دنیا کی رائے عامہ سویڈن کی حکومت سے توقع رکھتی ہے کہ وہ اس طرح کے اسلام مخالف رویے کے اقدامات کو روکے گی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے مجرموں کو سخت سزا دے گی۔ پاکستان کے شہر کراچی میں مسلم لیگ نون نے میئر کراچی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان کراچی پر حکمرانی کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے وفد سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے میئر کراچی کے معاملے پر تعاون کا یقین دلایا اور مشترکہ میئر لانے پر اتفاق کیا، ہم میرٹ پر شیئر کا میئر لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرنا پہلی ترجیح ہے، پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس لیے میئر کا حق بھی ہمارا ہی ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سب سے طاقتور ادارہ ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ کوئی چیز نہ چاہے تو اس ملک میں وہ نہیں ہوتی۔ نجی ٹی وی بول نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کراچی میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے کہا، نتائج کے حوالے سے سوال پر کہا کہ کراچی میں الیکشن تو ہوا ہی نہیں، اگر اسی طرح کے الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن کرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام جس جماعت کو پسند کرتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، لیکن جس الیکشن میں وہ جماعت جیت جائے جس سے کراچی کے لوگ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا ہے اور یہ رہنے کے قابل جگہ ہی نہیں رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام باشعور ہیں تو وہ کیسے پیپلز پارٹی کو منتخب کر سکتے ہیں؟ یہ پولیس، انتظامیہ، الیکشن کمیشن اور حکومت کی دھاندلی سے مذاق کیا گیا ہے، لہذا اسے کالعدم قرار دے دینا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں دہشت گرد گروہ کے خلاف اقدام کی بات کہتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے علاقے میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاؤ بھٹو زرداری نے ڈیووس اجلاس کے موقع پر کہا کہ دہشت گردی کو نہ روکے جانے پر افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف پاکستان کا براہ راست اقدام کا بیان اس بات کے مترادف نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان میں کوئی بیرونی کارروائی انجام دے گا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف مہم کے لیے افغانستان کے طالبان انتظامیہ کے ساتھ تعاون اور مفاہمت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی کی بیخ کرنے کے لیے وہ طالبان کی حمایت کو ترجیح دے گا۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے بھارت جوڑو یاترا کے بعد ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم کا اعلان کر دیا۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج جے رام رمیش اور قومی جنرل سیکرٹری کے کیسی ونو گوپال نے سنیچر کو دہلی میں پارٹی کے صدر دفتر میں ایک پریس کانفرنس میں مرکز کی بی جے پی حکومت کو ہر محاذ پر ناکام قرار دیا۔ کانگریس پارٹی کے دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ملک میں بے روزگاری کی حالت یہ ہے کہ دسمبر میں 16 مہینے کی اعلیٰ ترین سطح پر درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے اور پیٹرول اور ڈیزل بلند ترین قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں مولانا آزاد اسکالرشپ ختم کر دی جو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ کانگریسی رہنماؤں نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں سے عام لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں عوامی مہم کے ذریعے ہی لوگوں کو باخبر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے چلائی گئی بھارت جوڑو یاترا ملک کا نعرہ بن گئی ہے۔ کانگریسی رہنماؤں نے کہا کہ 26 جنوری سے بھارت جوڑو یاترا کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم شروع کی جائے گی۔ لندن پولیس افسران پر حراست کے دوران متعدد افراد کے ساتھ بدسلوکی اور خاتون قیدیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملات سامنے آنے کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے بڑی مقدار میں سڑے ہوئے سیب رکھ کر احتجاج کیا جو پولیس کے کرپٹ عناصر کی نشاندہی کرتا ہے۔ بے گھر خواتین کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نے اس مظاہرے کا اہتمام کیا تھا جس کا مقصد خواتین کے خلاف پولیس تشدد اور جنسی ہراسانی کی سطح کو اجاگر کرنا تھا۔ فلسطینی ذرائع نے رام اللہ کے مغرب میں واقع علاقے راس کرکر میں مزاحمتی کارروائی انجام پانے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک فلسطینی جوان نے رام اللہ کے مغرب میں راس کرکر نامی علاقے میں صہیونی فوجیوں پر ہلکے اور معمولی ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ اس فلسطینی جوان کی اس مزاحمتی کارروائی پر صہیونی فوجیوں نے اسے فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ صہیونی ذرائع نے بھی غرب اردن کے شمال میں ایک فلسطینی جوان کو فائرنگ کا نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، آج بھی ہم پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال یقیناً اس کے بارے میں اکثر میں کہتا رہتا ہوں اور شاید خود اپنے سحر ٹی وی پہ بھی میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے مستقبل پر تبصرہ کرنا انتہائی مشکل ہے، البتہ ماضی پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہم تازہ ترین صورتحال پہ تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر ہم اس وقت چلتے ہیں۔ سینئر تجزیہ نگار جناب سجاد میر صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی۔
اب آپ کے سامنے منظر نامہ ہے، پنجاب اسمبلی تحلیل، خیبر پختونخوا تحلیل، قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے ممبران ایک بڑی تعداد کے استعفے قبول ہو چکے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ابھی، کیا ہونے والا ہے آئندہ؟
دیکھیں، یہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان میں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ اگلا قدم کیا ہونے والا ہے۔ یعنی عمران خان پلان کرتے ہیں، ٹرمپ کار چلتے ہیں، جواب میں وہ ٹرمپ کار چل دیتے ہیں، لیکن دونوں کو نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ اور صرف دونوں کو کی بات چھوڑیے گا، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات چھوڑیے گا، اس کے علاوہ وہ لوگ جو ملک کا، جس کے ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ ساز لوگ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے اور اپنے خاص انداز میں اپنا رول ادا کرتی ہے، اگرچہ پاکستان میں اس کا رول بہت ہی غیر معمولی طور پر رہا ہے اور کئی باتوں آئین سے ماورا رہا ہے, اور اس سے ڈرتے ہوئے لوگ جو ہیں یہی سوچتے ہیں کہ جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے اگر کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو دے دی جائے, چپ کر دیا جائے. لیکن اس وقت صورتحال جو میں کہنا چاہتا ہوں, کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. یعنی کہ جس قوم میں ایسی انسرٹینٹی پیدا ہو جائے, کنفیوژن پیدا ہو جائے, وہ پرابلم پیدا کر دی ہے. عمران خان نے یقیناً اسمبلیاں توڑی ہیں اور اس کو نہیں پتا تھا اس کا نتائج کیا نکلیں گے. وہ سمجھتا تھا کہ میں جا رہا ہوں. یہ عجیب سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ اگر آپ اعلان کرتے ہیں اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں اس لیے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا ہو, تو اعلان کر کے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اسمبلی میں جائیں, بیٹھیں اور تین چار دن کے بعد بتا دیں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. آپ ایجنڈا پہلے بتا دیتے ہیں, وہ جواب دے دیتے ہیں. مجھ سمجھ نہیں آتا کہ سب لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. عمران نے ابھی تک اقتدار سے باہر آنے کے بعد جتنی بھی چیلنج رہی ہیں وہ ان کی مقبولیت میں تو اضافہ کر رہی ہیں, ان کے بیانیے کو تو مقبول کر رہی ہیں, لیکن ان کو کچھ لوگوں کے خیال میں اقتدار سے دور کر رہی ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسرے اس لیے کہ ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی سیکورٹی کے لیے, کچھ سیاسی نظام کے لیے, کہ لوگ سمجھتے ہیں, لوگ تو نہیں سمجھتے, یعنی فیصلہ ساز لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران جو ہیں ملک کی سلامتی کے لیے, معیشت کے لیے, سیاست کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. اور یہ صورتحال وہ ہوا کرتی ہے جب جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. میں کہا کرتا ہوں دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے کسی ہٹلر کو برداشت نہیں کیا, اور جو ایکسٹریم قوتیں اس طرح کی یورپ میں بھی آنے لگی تھی جمہوری قوتوں نے ان کو روکا. ہمارے ہاں ابھی جمہوری قوتیں روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیکنیکل حکومت, ٹیکنوکریٹس کی حکومت, کو کچھ کہتا ہے, کچھ کہتا ہے, کچھ کہتا ہے, کسی کو بھی نہیں پتا اگلا اسٹیپ کیا ہونا ہے. آپ نے حکومت اناؤنس کر دی, آپ نے عمران کو گرفتار کر لیا, آپ نے عمران کو نااہل قرار دے دیا, میسج میں کیا اثر ہوتا ہے, اور فورسز کیا سوچتی ہیں, کیا یہ ایک کنفیوژن ہے, انسرٹینٹی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو اس مشکل ترین بحران سے صورتحال سے نکالے.
جی میر صاحب, میر صاحب یقیناً ہم بھی دعا گو ہیں. بہرحال اسلامی ممالک اور امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کی اپنی خدمات ہیں. پاکستانی عوام ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ رہے ہیں اور ہر مشکل میں ساتھ رہے ہیں. آپ نے اقتصادی مشکل اور انسرٹینٹی کی جو بات کی ہے, اس کو بعض تجزیہ نگار آئی ایم ایف سے بھی جوڑ رہے ہیں, اور بعض بڑی خطرناک قسم کی خبریں یا تجزیے یا احتمالات کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف ایک ایسا اس کا ایک گھراؤ کر لے گی پاکستان کا کہ ممکن ہے سری لنکا کی طرح فوج کی تعداد میں کمی کرنی پڑے, یا ایٹمی پالیسی میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے, ایٹمی پروگرام کے عنوان سے کوئی خطرناک قسم کے. کیا آپ اس طرف ہی کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں؟
نہیں, دیکھیے اس طرح کی ہر طرح کی بات سوچی جا رہی ہے کہ ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک صورتحال ہے, اور پاکستان سے کشمیر کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم جو قرار دیا گیا تھا اس کے بارے میں کچھ مراد مانگی جا سکتی ہیں, اور پاکستان میں تیسری چیز یہی ہے کہ ایٹمی پروگرام کو کہا جائے اس کو رول بیک کیا جائے. میرا خیال میں یہ ایک آخری بات ہوگی, کوئی حکومت اس کو برداشت کرے گی, اور اس کے نتیجے کے طور پر جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت شاید اس صورت میں باقی نہ رہے جس صورت میں پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو نقشہ اس وقت بنتا دکھائی دیتا ہے اور صاف نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں تو اس رائے کا حامی ہوں کہ نواز شریف کو سی پیک کی وجہ سے نکالا گیا, اور نئی حکومت نے آتے ہی عمران کی حکومت نے آئی ایم ایف کی طرف ایک طرف سے رجوع کرنے کی کوشش کی, اور نتیجے کے طور پر پاکستان اس جنگل میں پھنس گیا جو بہت خطرناک ہے. اب ہم سی پیک سے بھی دور ہیں, اور آئی ایم ایف یعنی چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, سی پیک روڈ بن رہی تھی, ایک اکنامک پلان بھی تھا, چین کی انویسٹمنٹ بھی آئی تھی, پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے چانس تھے, اور اس سے دور کرنے کے لیے جو امریکہ کا ایجنڈا ہے اس پہ عمل ہوا ہے, اور اس جنگل میں ہم پھنس گئے ہیں. نکلنا ذرا مشکل ہے, لیکن میرا خیال میں ریزیڈنس ہے پاکستان کی قوم میں ایسی کہ نکلنے کا عمل جو ہے وہ ضرور پورا ہوگا. اس وقت تو آپ کسی سے پہلے تو دوستوں سے پیسے مانگتے تھے دے دیتے تھے، ہے تو بری بات کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ملک کا دعویٰ کرنا، ایٹمی قوت ہونا، واحد اسلامی قوت اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کہتے تھے، لیکن کنٹرول لے کے کرتے تھے، آپ تو وہ بھی آنکھیں دکھاتے ہیں۔
امیر صاحب، آپ نے میں آپ نے ایک امریکہ کے دباؤ کی بات کی، اور ابھی اس وقت خود جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی تو روس کے ساتھ تیل کی خریداری اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر سی پیک اور روس کے ساتھ قربتیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟
دیکھیں، یہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ چین ہی کے مرہون منت ہیں، یعنی پہلے جو تعلقات تھے اس کو عموماً انڈیا ویٹو کر دیا کرتا تھا، اب ہم جتنا بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، بلاول تو کیا ہے امریکہ میں نہیں، ہم کوئی روس سے تیل کی بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ہمارے لیے آپشن ہی ہے، ہمیں ایران سے تیل نہیں دینے دیا جا رہا، ہمیں وہ کہتے ہیں ٹائپی پتہ نہیں کیا پائپ لائن بتانی ہے کہ ترکستان کو لے کر آنی ہے، وہ انڈیا بھی جانی ہے، وہ 10 سال سے 20 سال سے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا، کچھ کچھ اثر ہی بنتی نہیں کچھ، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی امریکن ایجنڈا یہی ہے کہ اس خطے میں پاکستان کو مضبوط نہ ہونے دیا جائے، لیکن ختم بھی کرنا ان کے مفاد میں نہیں ہوتا، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیفالٹ تو نہیں کرنے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح استحصال ہوا چھوڑیں گے، معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ایک مضبوط لیڈرشپ کا کام ہے، پتہ نہیں وہ مجسر آتی کہ نہیں آتی۔
میر صاحب، میرا آخری سوال، اور شاید ٹائم بھی ہمارے پاس ایک منٹ سوا منٹ بچا ہے، موجودہ سیاسی عدم استحکام میں افغانستان کے عنوان سے جو امنیت اور سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ حکومت اس طرف متوجہ ہے نہیں ہے، کیا ہوگا اس کا انجام؟
حکومت متوجہ ہے جی، لیکن یہ بھی پھنسنے والی بات ہے، کہیں پھر دوبارہ ہم امریکہ کے پراکسی وار میں تو نہیں جا رہے، یعنی کہ ہم نے ان پیارے بھر بھر کے لوگ لائے اور یورپ کو روانہ کیے، نیٹو فورسز کی، امریکہ کے، اور اپنے اسلام آباد کے ہوٹل ہمارے فل ہو گئے، ان لوگوں سے خطرہ لیا ہمارے لوگوں نے، اب بھی دنیا بھر میں ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی کانفرنس بھی یہاں ہوئی کرائی گئی، جو بھی ہوا یہ سب کام ہم نے کیا ہے، نتیجے کے طور پر ہمیں سوائے اس کی یہ افغانستان کے بارڈر سے ٹیررس مل رہے ہیں اور کچھ نہیں مل رہا، ہمارے لیے مشکل صورت حال ہے طور پر۔
بیر صاحب، بہت شکریہ، اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، خدا حافظ و ناصر۔
پروگرام منظر و پس منظر آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا، از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا، کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ، جب نگاہوں نے کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا.
اور سامعین پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں.
سامعین کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. یقیناً آپ تمام سامعین کے علم ہوگا کہ سردی کی شدید لہر ہے، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان اور چاہے ایران ہو. ایران میں بھی جاری موسم سرما کی جو یہ شدید لہر ہے، اس نے بھی ہر طرف جو ہے وہ چاندنی سی بکھیر دی ہے اور اکثر علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. اور تہران میں بھی اس سال جو ہے وہ زبردست برف باری ہوئی ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. بہرحال ہم جب بھی اس قسم کے حالات رونما ہوتے ہیں تو اپنے سامعین سے یہی کہتے ہیں کہ سامعین اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور سردی سے بچیں، اور سردی کو دور کرنے کے جو نسخے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ اپناتے رہیں. ویسے معمولاً ہمارے گھروں کے اندر گرم جو چیزیں ہیں،
ہیٹر وغیرہ،
جی ہاں، ان کا استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے گھروں میں سوپ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے میوہ جات جو ہیں ان کا استعمال رہتا ہے تاکہ سردی کی جو شدت جو کم کیا جا سکے. ویسے اب میں تو یہ کہوں گا کہ چونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ معمولی سی چیز خریدنے میں بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ آج کل تو پاکستان میں مونگ پھلیاں جو ہیں ان کا بڑا جو ہے وہ زور ہے، لیکن واجی وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں. یعنی کہ غریب آدمی کی دسترس سے جو ہے وہ باہر ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہنگائی کی شدت کو پوری دنیا میں جو بڑھ رہی ہے اس کو روکے، اور خاص طور پر جو ہے لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہو اور ان کے ذرائع آمدن جو ہیں وہ بڑھیں، اور ایک طریقے سے خوشحالی کا دور دورہ ہو. ہماری دعا و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی کا سفر جاری و ساری رہے. جی آپ، مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ خطوط لے کے آئی ہیں، خطوط لے کے آئی ہیں، تو میرے خیال سے سامعین کے خطوط جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ. پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے شہر چنیوٹ پنجاب سے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم ممبر محمد سلیم اختر چدر صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
جی انہوں نے نئے عیسوی سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ یہ سال تمام مسلم امہ کے لیے خوشیوں کا باعث بنے اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو. وہ مزید لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات کی ریسیپشن رپورٹ بھی پابندی کے ساتھ ارسال کریں، لیکن کبھی کبھی اس میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے. سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، اور جب سامعین دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کا بھی ذکر ہوتا ہے. تمام دوست ریڈیو تہران کی نشریات کو پسند کرتے ہیں، لیکن آواز کی کیفیت کی شکایت ضرور کرتے ہیں. آواز کبھی بہت ہی خراب ہو جاتی ہے، اور ریڈیو سے نشریات سننے والوں کو بڑی زحمت ہوتی ہے. اس حوالے سے ضرور اقدام کریں. ویسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ فنی عملہ اس مشکل کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے. خیر، ہمیں تو ریڈیو سننا ہوتا ہے، اس طرح ہم ریڈیو کی نشریات سن ہی لیتے ہیں. جی
جی جناب، محمد سلیم اختر چدھر صاحب چنیوٹ پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ خوبصورت سا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے، اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے آپ سرگرم ممبر ہیں، اور ہمیشہ ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے اپنے احساسات بیان کرتے ہیں اور ریسپشن رپورٹ بھی ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں. نئے عیسوی سال کی مبارکباد آپ نے ہمارے لیے جو ہے وہ بھیجی ہے اور ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور جو دعائیں آپ نے اس سال کے حوالے سے کی ہیں ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور مسلم امہ جو ہے اس میں اتحاد و یکجہتی کا دور دورہ ہو اور مسلمان جو ہیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو پابندی کے ساتھ آپ ریسپشن رپورٹ ہمیں ارسال کرتے ہیں وہ بھی واقعاً قابل ستائش ہے اور اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے اس سال ہم نے اپنے سامعین کے لیے نئے عیسوی سال کا ایک مبارکبادی کارڈ جو ہے وہ روانہ کیا ہے, اور اکثر سامعین کو ہمارے وہ کارڈ مل چکا ہے, اور جناب سلیم اختر چدر صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم نے ارسال کیا ہے, تو ضرور آپ مطلع فرمائیے گا کہ وہ کارڈ آپ کو ملا ہے یا نہیں. بہرحال پاکستان میں ڈاک کا کچھ نظام ایسا ہے کہ اکثر سامعین جو ہیں وہ ڈاک نہ ملنے کی شکایت کرتے ہیں, لیکن ہماری کوشش تھی کہ سامعین کو کسی بھی طرح ہو سکے یہ ڈاک جو ہے وہ ضرور ملے, اس لیے ہم نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ وہ ضرور ہمیں اطلاع دیں کہ آپ کو کارڈ موصول ہوا یا نہیں, جبکہ بعض دوستوں نے کارڈ نہ ملنے کی بھی شکایت کی ہے. اب اس سلسلے میں دیکھنا ہے کہ کارڈ ان کو کیوں نہیں ملا اور جن ذرائع سے ہم نے وہ کارڈ بھجوایا ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ پتہ کروائیں کہ ڈاک میں کہاں مشکل جو ہے وہ پیش آئی ہے. آواز کی کیفیت کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا, کبھی نرم اور کبھی گرم رہتی ہے, کبھی شور ہے تو کبھی صاف ہے. بہرحال یہ ایسی مشکل ہے کہ جو کبھی بالکل حل ہو جاتی ہے اور کبھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ مشکلات رہتی ہیں. بہرحال اس میں کچھ موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی جو ہے وہ اثر پڑتا ہے, اور شدید سردی کے موسم میں بعض علاقوں میں بہت اچھی آواز سنائی دیتی ہے تو بعض علاقوں میں آواز کی کیفیت کچھ کمزور ہو جاتی ہے. کوشش کریں گے کہ سامعین کی اس مشکل کو حل کیا جائے اور سامعین ہماری نشریات جو ہے وہ صاف ستھری آواز میں سن سکیں. ہم ایک مرتبہ پھر جناب محمد سلیم اختر چدھر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
بہت شکریہ حسین تقوی. یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے صدر چودھری فہیم نور صاحب نے. نئے عیسوی سال کی مبارکباد کے ساتھ انہوں نے ریڈیو تہران کے تمام ارکان کو خلوص بھرا سلام بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ یہ نیا سال آپ سب کے لیے خوشحالی کا سال ہو. وہ مزید لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں اور ریڈیو کے حوالے سے ہماری سرگرمیاں بھی مسلسل جاری ہیں. اس سال کے آغاز پر ریڈیو تہران نے مبارکبادی کارڈ ارسال کیا جس کو سامعین دوستوں نے بہت سراہا ہے, اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ بھی ڈاک کے اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا. ہماری تنظیم کے لسنرز کے حوالے سے سرگرمیاں پورے سال جاری رہتی ہیں, اور ریڈیو تہران کے عالمی دن کی مناسبت سے بھی ایک بڑے پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات بعد میں ارسال کی جائیں گی. وہ مزید لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ہمارا پرانا واسطہ ہے اور ہم نے ہمیشہ ریڈیو تہران کی ترویج و اشاعت اور اس کو عام کرنے میں بھرپور کام کیا ہے. مرحوم ساجد رضوی بھائی بھی ہمارے بہت ہی عزیز دوستوں میں سے تھے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے. ان کی یادیں ہمارے دل میں ہمیشہ باقی رہیں گی. بھائی حسین تقوی بھی بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں. ریڈیو تہران ہمارے لیے ایک مکتب کی مانند ہے, ہمیں ریڈیو تہران سے سیکھنے کا موقع ملا ہے اور مل رہا ہے. ریڈیو تہران نے ہمیشہ سامعین کے لیے بہترین پروگرام ترتیب دیے ہیں اور ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے صفحہ اول میں رہا ہے.
جی جناب چودھری فہیم نور صاحب, صدر عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان, اور نئے عیسوی سال کی مناسبت سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے, ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کو بھی خلوص بھرا سلام پیش کرتے ہیں. ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ آپ کی جو محبتیں ہیں وہ شامل حال رہی ہیں. آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے دیگر دوستان اور ممبران اور عہدیداران بھی مستقل بنیادوں پر ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور اگر یہاں پر میں نام لوں تو جناب عبدالغفور قیصر صاحب ہیں, اسی طریقے سے رانا شمشاہ صاحب ہیں, پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کے لیے آڈیو پیغام ارسال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے خطوط وغیرہ بھی لکھتے ہیں. ہم اپنے تمام سامعین دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال آپ کی سرگرمیوں سے ہم آگاہ رہتے ہیں اور پورے سال ریڈیو کے حوالے سے آپ کی تنظیم جو ہے وہ سرگرم رہتی ہے اور ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے بھی آپ ایک بہت بڑا پروگرام ترتیب دے رہے ہیں جس کے اشتہارات میں نے واٹس ایپ گروپس میں دیکھے ہیں اور بڑا اچھا لگا کہ ہمیشہ کی طرح عالمی متحدہ لسنر تنظیم آف پاکستان ریڈیو کی ترویج و اشاعت اور لسنرز کو پورے پاکستان میں جوڑے ہوئے ہے اور جناب چودھری فہیم نور صاحب اس میں پیش رہتے ہیں۔ آپ نے مرحوم ساجد رضوی صاحب کا ذکر کیا، یقیناً ان کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے اور ان کی یادیں ہمیشہ جہاں پر بھی ان کے دوست موجود ہیں ان کی یاد ان کو آتی ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں، چاہے ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک سے ہمیں خطوط اور ٹیلی فون موصول ہوتے ہیں، ان میں بھی بھائی ساجد رضوی صاحب کا ذکر خیر ضرور ہوتا ہے اور واقعاً وہ لائق ستائش ہیں اور خوش اخلاقی میں وہ یکتا روزگار تھے اور بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے اور مخلص دوستوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار عظیم میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام لسنرز کو ریڈیو تہران کے ساتھ جوڑے رکھیں اور محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے، اور آپ بھی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں۔ ریڈیو تہران ایک مکتب کی مانند ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس مکتب سے ایسی چیزیں اور ایسی باتیں نشر ہوں کہ جو سامعین کے فائدے میں ہوں اور سامعین ان سے استفادہ کریں۔ اسلام کی سربلندی اور اسلام کی ترویج و اشاعت اور اسلام و فوبیا کے حوالے سے دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنانے میں ریڈیو تہران ہمیشہ جو ہے وہ پیش رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ حقیقی فتح جو ہے وہ اسلام مبین کی ہی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا اور ڈاک کے حوالے سے بھی آپ نے تحریر کیا۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ مختلف مناسبتوں پر سامعین کے لیے ڈاک ارسال کی جائے، لیکن ابھی کچھ چیزیں حتمی نہیں ہیں، لیکن ہم نے ابتدا کر دی ہے۔ کوشش ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے محمد بشیر صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران سے آشنائی نواب اصغر علی خان صاحب نے کروائی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ کچھ عرصے سے علیل ہیں اور سردی کا بھی موسم ہے، ہم جیسے عمر رسیدہ افراد ایسے موسم میں زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ویسے جاڑے کے موسم میں اچھے اچھوں کی حالات خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے 2 سال پہلے آپ کو خط تحریر کیا تھا اور جناب قریشی صاحب کے ذریعے آپ تک بھجوایا تھا، اور آپ نے بھی نہایت محبت سے اس خط کا جواب دیا تھا۔ پھر کورونا کی وبا کی وجہ سے حالات بھی بہت خراب ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا، دوستوں سے بھی خیر خیریت فون پر ہی لے لی جاتی تھی، لیکن اس دوران ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ پر پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ آپ کے سارے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، خاص کر سیاسی پروگرام تو میں بہت ہی شوق سے سنتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ خبریں، تبصرے اور دیگر علاقائی موضوعات کے پروگرام ضرور سنوں۔ ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی خبروں پر خاص فوکس رکھتا ہے جو دیگر میڈیا میں نہیں ملتی۔ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران اچھے خاصے لوگ سنتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، حتیٰ بعض محفلوں میں ریڈیو تہران کے پروگراموں پر گفتگو بھی ہوتی ہے۔
جی جناب محمد بشیر صاحب، لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ محبت بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور نواب اصغر علی خان صاحب سے آپ نے اپنی آشنائی کا ذکر کیا اور یہ بھی اطلاع دی کہ آج کل وہ علیل ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں باجی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے، اور یقیناً سردی کا موسم جو ہے وہ عمر رسیدہ افراد کے لیے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سردی میں بھی حکمت رکھی ہے، اور یقیناً اس سردی کے موسم کے بھی کچھ فوائد ہیں کہ جو انسان کی صحت پر پڑتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ تمام سامعین دوست جو ہیں وہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور اپنا بہت بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آپ کا خط یقیناً ملا تھا اور قریشی صاحب کے توسط سے، جس میں آپ نے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے تحریر کیا تھا اور کرونا کے حوالے سے بھی کچھ آگہی فراہم کی تھی، جس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور محبت سے جواب دینا ہمارا فرض ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سامعین دوستوں کے خطوط جو ہے ان کا جواب جو ہے وہ نہایت محبت سے باجی جو ہے وہ دیں، اور چونکہ بہرحال کوئی محبت کے ساتھ خط لکھتا ہے تو محبت کے ساتھ جو ہے اس کا جواب بھی دینا ہمارا فرض جو ہے وہ بنتا ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام، خاص طور پر سیاسی پروگرام، آپ کو پسند ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں پیش آنے والے سیاسی اور علاقائی حالات کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور سامعین انہی خبروں اور تبصروں کی وجہ سے ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ریڈیو تہران کی خبروں کو جو ہے وہ شوق سے سنتے ہیں، چونکہ ایسی خبریں ہر کوئی میڈیا جو ہے وہ نشر نہیں کرتا۔ ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی خبروں پر فوکس رکھتا ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم تازہ ترین خبریں سامعین تک جو ہے وہ پہنچائیں۔ جی ہاں، جب ریڈیو سے پروگرام نشر ہوتے ہیں، خبریں نشر ہوتی ہیں، تو ریڈیو تہران کا ذکر بھی باجی ہوتا ہے اور سامعین دوست جب آپس میں ملتے ہیں تو اپنی نجی گفتگو کے اندر ریڈیو تہران کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہم اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو تہران کو یاد رکھتے ہیں۔ محمد بشیر صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت اور نفیس خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہم ایک مرتبہ پھر تمام سامعین کی صحت و سلامتی کے لیے دعاگو ہیں۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو باجی چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
سامعین پروگرام بزم دوستاں آپ نے سماعت فرمایا۔ اس مرحلے میں پہلے آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں دو بہمن، 29 جمادی الثانی اور 22 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس جمادی الثانی سن 441 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے ایک ممتاز محدث محمد علی سوری کا 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ قابل ذکر ہے کہ انہوں نے سن 418 ہجری قمری میں بغداد کا سفر کیا تھا اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس دوران انہوں نے بہت سے ہم عصر بزرگوں سے احادیث سنی اور ان کو جمع کر کے لکھا۔ انہوں نے خطیب بغدادی سے متعدد بار ملاقات کی اور ان سے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ بائیس جنوری سن 1910 عیسوی کو معروف اردو شاعر، نقاد، مورخ، ماہر تعلیم اور اردو شاعری میں جدید تحریک کے بانی محمد حسین آزاد نے وفات پائی۔ وہ 5 جون سن 1830 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے اور دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں ان کے والد نے بچپن سے ہی استاد ذوق کے سپرد کر دیا تھا۔ جنہوں نے ان کے شعری ذوق کو خوب نکھارا۔ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات اردو ادب کی مایہ ناز تصنیف ہے، جو صرف شعراء اردو کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ اردو شاعری کی پہلی مکمل اور مبسوط تاریخ بھی ہے۔ وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کچھ عرصے لدھیانہ میں مقیم رہے، پھر 1864 میں لاہور چلے گئے، جہاں انہوں نے شعری تحریک کی شمع روشن کی اور نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں مصرع طرح کے بجائے عنوانات پر نظمیں پڑھنے کا رواج ڈالا گیا۔ دو بہمن سن 1394 ہجری شمسی کو ایرانی ماہر لسانیات اور ایران کی فارسی اکیڈمی کے رکن ابو الحسن نجفی کا انتقال ہوا۔ وہ 7 تیر سن 1308 ہجری شمسی میں عراق کے مقدس شہر نجف میں پیدا ہوئے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بچپن میں ایران آ گئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم اصفہان میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے وہ تہران آ گئے اور فرانسیسی زبان کی تعلیم کے لیے تہران یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ابو الحسن نجفی اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے فرانس چلے گئے اور سوربن یونیورسٹی میں لسانیات میں ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ وہ ایران واپس آنے کے بعد پہلے اصفہان گئے اور پھر تہران آ گئے۔ ادبی مضامین کا ترجمہ اور تصحیح، لسانیات اور فارسی شعری اوزان میں تحقیق ابو الحسن نجفی کی اہم علمی و ادبی سرگرمیوں میں شامل تھی۔ بائیس جنوری سن 1979 عیسوی کو فلسطینی مجاہد علی حسن سلامہ کو صہیونی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ علی حسن سلامہ 1972 کے میونخ اولمپک کے دوران 12 اسرائیلیوں کو یرغمال بنانے کی کارروائی کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ یہ کارروائی 5 ستمبر 1972 کو انجام دی گئی اور 12 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت، ایک جرمن اہلکار اور 5 فلسطینیوں کے قتل نیز 3 فلسطینیوں کی گرفتاری پر منتج ہوئی۔ میونخ کارروائی کے 7 سال بعد بیروت میں ان کے گھر کے سامنے کھڑی کار میں بم دھماکہ ہوا، جس میں علی حسن سلامہ اور ان کے 4 ساتھی مارے گئے۔ اس واقعے کے 2 سال کے بعد تک بم دھماکے میں ملوث افراد کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی ایک جرمن نژاد یہودی عورت نے موساد کے 2 دیگر ایجنٹوں کے ساتھ انجام دی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بک استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غیر الزمان وتواتر الاحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وَإِيَّوْكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَالْإِصْلَاحُ وَبِكَ أَسْتَعِينُ فِيمَا يَقْتَرِنُ بِهِ النَّجَاحُ وَالْإِنْجَاحُ وَإِيَّاكَ أَرْغَبُ فِي لِبَاسِ الْعَافِيَةِ وَتَمَامِهَا وَشُمُولِ السَّلَامَةِ وَدَوَامِهَا وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.